अरे जी, मुसलमानों के एक तबके ने आजकल ये ख्याल बड़ा प्रतीक हो रहा है कि अधिक उसकी चीज है अमान गैर अहमान, और ये ख्याल अगर अमार की निस्बत से किसी को फायदा होता तो तबलीज को होता और इसल मनाफिन को होता, अदमस्त चीज है। आया ये दुरुस्त है या कोई हम ऐसी मुतयन कर सकते हैं हदूद को कि ये खूबियां हैं ये कम अज कम मुसलमान में होनी चाहिए, अगर ये ना हो तो वो इस तरीके से गिर जाता है।
आपने क्या कहा, अदब को सोच
अदब कलमा पढ़ लेना मुसलमान होने के लिए काफी है और इसके बाद अमाल की जरूरत नहीं।
بڑی الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمہ پڑھ لینا بہت بڑی بات ہے اور کلمہ طیبہ کے دو جملے جو ہیں یہ انسان کو کفر سے، شرک سے، دنیا کی بدترین ظلمت سے نکال کر اللہ کے روبرو کر دیتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے سے پہلے جتنی خطائیں وہ کر چکا ہو کلمہ پڑھنے سے معاف ہو جاتی ہے، لیکن کلمہ ہے کیا؟ کلمہ اسلام کی ایک عجیب خصوصیت ہے، دنیا کے جتنے معاہدے ہوتے ہیں لین دین کے کسی کام کے، وہ سارے ایجاب سے شروع ہوتے ہیں کہ میں یہ کروں گا، اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا، میں اتنے پیسے دوں گا، میں اس طرح مال خریدوں گا، جو بھی کوئی معاہدہ ہوتا ہے وہ ایجاب سے شروع ہوتا ہے۔ کلمہ جو ہے یہ نفی سے شروع ہوتا ہے، انکار سے شروع ہوتا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، عجیب معاہدہ ہے کہ جو انکار سے شروع ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہیں ان علم غلم، اب ان پر آپ سبز چادر ڈال دیں یا سبز رنگ پھیر دیں تو وہ سبز نہیں ہو جائیں گے۔ اسی طرح کلمہ حق جو کچھ انسان کے دل میں، دماغ میں، ذہن میں تصورات ہیں، کسی سے عقیدت کے، کسی کی عظمت کے، ان سب کو پہلے خارج کرتا ہے۔ لا الہ، کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، کوئی بھی، کہیں بھی، کبھی بھی، کوئی ایسی ہستی نہیں جس کی عبادت کی جائے۔ یہ معاہدہ انکار سے شروع ہوتا ہے، بالکل لوح دل کو صاف کر دیا جائے، دل کی تختی کو بالکل صاف کر دیا، پر کچھ نہ رہے، کسی سے عقیدت، کسی کی عظمت کا کوئی اقرار، کسی سے کوئی امید وابستہ، کچھ بھی نہ ہے، کوئی نہیں۔ جب یہ نفی ہو جاتی ہے تو پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اب کہو کہ اللہ ہے، یعنی کوئی شائبہ بھی نہ رہے اللہ کے ساتھ کسی کو ملانے کا، یا کسی طرح کے شرک کا، یا اللہ کی ذات یا اس کی صفات میں کسی کے شریک ہونے کا۔ پہلے چونکہ دنیا میں جو بندہ پیدا ہوتا ہے اس کے دل میں مختلف تصورات، جو وہ کبھی والدین سے سیکھتا ہے، معاشرے سے سیکھتا ہے، تو اس کے ذہن میں موجود ہوتی ہیں چیزیں، کسی کو بتوں سے عقیدت، کسی کو دیوی دیوتاؤں سے، کسی کو آگ سے، کسی کو سورج سے، کسی کے ذہن میں جنوں کا تصور، فرشتوں کا، کچھ نہ کچھ ہر ذہن میں ہوتا ہے۔ وہ جو کچھ بھی ہوتا ہے کلمہ اسلام نفی سے شروع ہوتا ہے، عبادت کسے کہتے ہیں، معبود کون ہوتا ہے، عبادت کا جو عام فہم مضمون ہے، عام فہم مفہوم ہے، وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی کی اس سے نفع کی امید پر یا نقصان کے اندیشے پر مکمل اطاعت کی جائے. اب اگر کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کوئی اللہ کی اطاعت تو نہیں کرتا لیکن کسی حکمران کی جائز و ناجائز اللہ کا حکم چھوڑ دیتا ہے اس کے مقابلے میں دوسرے کا مانتا ہے، تو اس کا معبود اللہ نہیں ہے، اس کا معبود وہ ہے جس کی اطاعت کر رہا ہے. یہاں یہ نہیں منوایا گیا کہ کوئی اللہ نہیں صرف اللہ ہے، ماں کلمے میں معبود منوایا گیا، لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، مگر اللہ ہے. اب اللہ عبادت کے لائق ہے تو اس کا ثبوت کیا ہے کہ اللہ ہے، پھر اس کی کیا خبر ہے کہ کس بات کو اس کی عبادت کہیں. یہ دو سوال پیدا ہو جاتے ہیں کہ پہلی بات یہ کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں لیکن اللہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کیا پتہ ہے کہ اس کی عبادت کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے. اس کا جواب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا ہونا بھی مجھے اللہ کے رسول نے بتایا اور اللہ کی عبادت کی تعلیم بھی اللہ کے رسول نے. اب ایک بندہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ مجھے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اس صفت سے آشنا کیا کہ وہ لائق عبادت ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں. اب اس کے بعد کیا دلیل رہ جاتی ہے کہ وہ عبادت نہ کرے؟ کلمہ صرف اللہ کی ذات پہ دلالت نہیں کرتا، اس کے معبود ہونے پہ دلالت کرتا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، خواہ وہ 100 سال دنیا میں جیتا رہے دنیا میں بھی اہل جنت کی طرح جیے گا. یہ مطلب نہیں ہے کہ کلمہ پڑا اور بس فارغ ہو گئے، بلکہ جب اس نے اللہ سے عہد کیا تو اللہ اسے توفیق ارزاں کرے گا اور وہ دنیا میں بھی ایسے جیے گا جیسے اہل جنت جنت میں جیے گا. کیونکہ جنت کی سب سے بڑی نعمت جو جنت کی، یا اصل نعمت جو جنت کی ہے، کہ باقی جتنی تعریفیں جنت کی ہیں کہ وہاں رہائش بہت اعلیٰ ہے، کھانا بہت اعلیٰ ہے، لباس بہت اعلیٰ ہے، یہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. اب ایک آدمی، اب یہاں سے آپ نے میاں برادران کو پاکستان سے تو نکال دیا لیکن عرب میں وہ شاہی مہمان ہیں، ایک بہت بڑا شاہی محل ان کے تصرف میں ہے، ظاہر ہے اس کی سجاوٹ و آرائش بھی اسی سطح کی ہوگی جو بادشاہوں کے لائق ہے، نوکر چاکر بھی سارے وہی ہوں گے. جب اس محل اور اس کی سجاوٹ کو دیکھتے رہیں تو اس میں تو کچھ نہیں، بات تو یہ ہے کہ وہ مہمان شاہی ہیں، تو ظاہر ہے وہاں کھانا پینا، نوکر چاکر، بستر، لباس، فرنیچر سب. محل جب شاہی ہے اس میں پہلے عرب کا وہ ولی عہد رہتا تھا، ان کو دے دیا تو اس میں ساری وسائشیں تو موجود ہوں گی. تو اہل جنت کی اصل بات جو یہ ہے کہ وہ مہمان شاہی ہوں گے، اللہ کے ذاتی مہمان ہوں گے. اب جو ان کی رہائش یا اس کی جو تفاصیل ملتی ہیں وہ اس اعتبار سے ملتی ہیں کہ مہمان کس کے ہیں، مہمان خانہ کس کا ہے. لیکن اصل نعمت یہ ہوگی کہ ہر جنتی کو اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کا ذاتی دیدار نصیب ہو. اصل نعمت یہ ہے. ہاں کسی کو سال میں ایک بار ہو، کسی کو چھ مہینے میں ایک بار ہو، کسی کو تین مہینے میں، کسی کو مہینے میں، کسی کو ہفتے میں، یا کسی کو روزانہ نصیب ہو یا کسی کو ہر پل نصیب ہو، یہ تو اب اپنا اپنا مقام ہے کہ کس نے کہاں تک کون پہنچا اور اللہ نے کس کو کہاں تک قبول کیا. لیکن جنت کی اصل نعمت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر جنتی کو اس کی حیثیت کے مطابق اللہ کا ذاتی دیدار نصیب ہو. باقی ساری نعمتیں اس لیے ہیں کہ وہ اللہ کے ذاتی مہمان ہیں. اب اس کی شان اور اس کی عظمت کے مطابق مہمان سرائے بھی ہوگی اور خادم بھی ہوں گے اور وہاں کی سارا کھانا پینا لباس بھی ہوگا. وہ جتنی تعریفیں جنت کی آپ کو ملتی ہیں وہ ضمنی ہیں، اور اصل جو بات ہے وہ یہ ہے. یہ اس لیے ہوگا کہ اس نے جب اللہ سے عہد کیا کہ میں تیرے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا، تو پھر اسے چند لمحے ملے، چند سال ملے یا زیادہ عرصہ مل گیا، اس عرصے میں اس نے اس عہد کو نبھایا. یعنی پھر اس نے اللہ کی عبادت میں کوتاہی نہیں کی. اور عبادت صرف نماز روزہ نہیں ہے. نماز روزہ جو ہے یا یہ جو عبادات فرائض ہیں یا نوافل ہیں یا سنت ہیں یا تراویح ہے یا تلاوت ہے، ان سب کا حاصل یہ ہے کہ عملی زندگی میں اللہ کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی کے گھر کے سامنے نہر بہتی ہو اور وہ دن میں پانچ مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا وہ میلا ہوگا؟ اس کی رسول اللہ نہیں فرمایا یہی حساب پانچ نمازوں کا ہے. غرض تو یہ ہے کہ اس کی عملی زندگی اجلی، صاف ستھری اور اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے. اور اگر کوئی نہر میں نہ آیا وہیں سے باہر نکل کے کیچڑ مل لیا، نہر میں نہ آیا وہیں باہر نکل کے جسم کے گردہ ڈال لیا، تو غسل کا مقصد تو فوت ہو گیا. یہاں میں ایک اور اس چکر میں ڈال دیا جاتا ہے کہ نماز پڑھی اتنا ثواب ہوگا، تبلیغ کی اتنا ثواب. یہ ثواب ہے کیا؟ کوئی ثواب کی ڈیفینیشن ہے؟ جو ثواب کس کو کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم نے ثواب تو کافر کو بھی دیا ہے. ہر سوے بل کفار و ما کانوا یعملون، کافروں کو کیا ثواب ملے گا؟ وہی جو ان کا کردار تھا، جو وہ کرتے تھے. اس کا مطلب ثواب کوئی ایسی چیز نہیں جو صرف مومن کو ملے گا، وہ تو جو کافر کو ملے گا اسے بھی ثواب کہہ دیا گیا. ثواب کا مطلب ہے کہ اس کا نتیجہ، اس کا پھل کیا ہوگا، اس پر حاصل کیا ہوگا. اگر کسی نے برائی کی تو اس کا پھل تلخی لگے گی، کسی نے کانٹے بوئے تو کانٹے اگیں گے، اور کسی نے کیکر بوئے تو ان پر آم تو نہیں لگیں گے. تو جو کچھ اس پر آئے گا وہ اس کے لیے ثواب ہے. اور مومن کا کردار چونکہ اطاعت الہی کا ہوگا تو اطاعت پر انعام ہوں گے، انعامات کا نام ثواب ہے. ثواب بجائے خود کوئی ایسی چیز نہیں صرف مومن کو ملے گا. ثواب تو مطلب ہے اس کا حاصل، نتیجہ، بدلہ. تو کلمہ خود اس بات کا اقرار کراتا ہے کہ میں اللہ کو معبود مانتا ہوں اور اس کے سوا کسی دوسرے کو نہیں مانتا. اللہ کو اللہ تو نہیں نہ مانا، اس نے اللہ کو معبود مان. اب عبادت نہ کرنے کا تصور کہاں سے آئے گا؟ پھر عبادت تو مخصوص نہیں ہے یہ فرائض پر نگانا یا رمضان شریف کی فرضیت، یہ جو فرائض ہیں بلا عذر شرعی فرائض سے فرار ممکن نہیں ہے جب تک سانس میں سانس ہے، اور فرائض کا انکار کسی بھی وقت انکار کفر ہے، فرائض کا انکار کرنا کفر ہے، بلا عذر شرعی فرائض ترک کرنا فسق ہے، گناہ ہے، جرم ہے، لیکن کفر نہیں ہے، اور اگر انکار کر دے کہ ان کی ضرورت نہیں یا یہ غیر ضروری ہیں تو وہ اس کا وہ جو اس نے عہد کیا تھا اس کی اس نے خود نفی کر دی، کلمہ پڑھ کے اس نے عہد کیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اب کہتا ہے اللہ کی عبادت کی ضرورت ہی نہیں، تو جو کچھ اس نے اقرار کیا تھا اس کی خود نفی ہو گئی. کلمہ ایک معاہدہ ہے نا، ایک عہد نامہ ہے، ایک اقرار نامہ ہے، تو اس نے اقرار تو کیا کہ اللہ واحد لا شریک اکیلا عبادت کے لائق، اب کہتے ہیں اس کی عبادت کی ضرورت ہی نہیں، جس کا مطلب ہے پھر وہ جو عبادت کے لائق کہا تھا خود اس کی نفی کر دی. تو فرائض کا انکار جو ہے یہ کفر ہے، اور فرائض کو ادا نہ کرنا یہ گناہ ہے، جرم ہے. جب بھی توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے اللہ قبول کر دے یہ الگ بات ہے. جو کچھ ہم فرائض ادا کرتے ہیں وہ ہماری حیثیت کے مطابق ہوتے ہیں، جیسے ہم ہیں ویسے ہماری عبادات ہوتی ہیں. جتنا ہمیں اللہ سے ایک تعلق نصیب ہے اتنا ہی عبادت میں ہمیں کو خشوع و خضوع یا اتنا ہی خلوص ہوتا ہے، لیکن وہ کریم ہے، وہ چاہے تو نقل کو بھی قبول کر لے، یہ بھی ایک اس کا احسان ہے کہ کم از کم ویسا کرنے کی توفیق تو ارزاں ہے، لیکن کوئی بڑے خلوص سے بھی کرے تو اس کی بارگاہ اتنی عالی ہے جہاں ساری کائنات فرما بردار ہے، جہاں انبیاء علیہ السلام کا رکوع و سجود ہے، جہاں صحابہ کرام کا رحل اللہ کا ہے، اب ہم جو سجدہ کریں گے وہ ان کے مقابلے میں کہاں جائے گا. لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ آدمی محنت مجاہدہ کرتا ہے، پھر بتقاضائے بشریت اس سے کوتاہی ہوتی ہے یا کمی رہ جاتی ہے تو معاف فرما دیتا ہے، قبول کر لیتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دن میں کم از کم 100 بار استغفار پڑھا کرے. آپ نے فرمایا میں بھی پڑھتا ہوں. تو استغفار سے مراد یہی ہے کہ میں مجاہدہ تو کر رہا ہوں، اپنی سی محنت تو کر رہا ہوں، لیکن میں کیا، میری حیثیت کیا، کبھی میں سر سجدے میں ہوتا ہے، فطر کہیں اور ہوتی ہے، کبھی اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہوں تو خلوص نہیں رہتا، کبھی خیال آتا ہے میری شہرت ہوگی، ہزار خامیاں کہیں نہ کہیں سے غصہ آتی ہیں، تو اس کا ساتھ مداوع ہوتا رہے اور رجوع اللہ رکھو اور یہ کہتے رہو کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں جیسا بھی ہوں جتنی تو نے مجھے توفیق دی ہے میں محنت کر رہا ہوں، تو قبول فرما. تو یہ کہنا کہ عبادات کی ضرورت نہیں یہ فرائض کا انکار بنتا ہے، جو جملہ آدمی کو اسلام سے دور کر دیتا ہے، خارج کر دیتا ہے. ادا نہ کرنا اور یہ اقرار کرنا کہ ہیں ضروری میں نہیں کر رہا، یہ نہ کرنا گناہ ہے، جرم ہے، اتنا اس میں فرق ہے. ہمارا زمانہ جو ہے یہ مادی ترقی کا زمانہ ہے، اور انسان کچھ عجیب سا الجھ گیا ہے کہ اب ہر کام کے لیے مشینیں ایجاد ہو گئیں اور انسانی سہولت کے لیے ہوئیں، لیکن ان مشینوں کو صحیح رکھنے کے لیے اور ان سے کام لینے کے لیے اور اس بات کے لیے کہ وہ چلتی رہے ان کی مرمت اور تیل گریس, وہ انسان کے پاس اب اپنے لیے کوئی وقت ہی نہیں بچا. جب مشینی دور نہیں تھا تو انسان کے پاس کچھ لمحات فرصت کے بھی ہوتے تھے. یہاں ایک معمولی سی مثال ہے کہ جب ہمارے کسانوں کے پاس ٹریکٹر نہیں تھے اور یہ بیلوں سے ہل جوتتے تھے تو ان کے پاس سارے وقت بھی ہوتا تھا. ساری ساری رات بیوڑیوں پہ آگ جلا کر بیٹھے گپے ہانکتے تھے. اب گندم کی بجائی ہو گئی تو سارا دن یا کھیلوں میں لگے ہیں یا بیٹھے ہیں یا گپ شپ ہو رہی ہے. اب کسی اب کھیتی باڑی ساری سے مشین کر لیتی ہے لیکن فرصت کسی کے پاس بھی نہیں. مشینوں نے انسانوں کو اپنی خدمت پہ لگا دیا. انسان نے اپنی خدمت کے لیے بنائی تھی لیکن الٹا پھنس گیا کہ اب وہ مشینیں کیسے چلیں. اس میں اس کا رات دن سارا اس میں لگ گیا. تو اس جو آج کل کی یہ ماضی زندگی جس سطح پر پہنچ گئی ہے اس نے انسان کو اتنا الجھا دیا ہے کہ آپ کسی کو کہو جی کہ آپ کا یہ جو بزنس ہے یہ غیر ضروری ہے, اسے وقت دینا نہیں چاہیے, تو یہ بات تو وہ نہیں مانیں گا. آپ کا جو کاروبار ہے اس میں آپ کے وقت کی ضرورت تو نہیں مانیں گا. لیکن عبادات چونکہ اب اس کے پاس اپنی وہ مادی مصروفیات سے وقت ہی نہیں تو دل کو بہلانے کے لیے بہانے کرتا رہتا ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں. تو سادہ سی بات ہے کہ کلمہ خود اس بات کا عہد ہے کہ میں باقی زندگی میری دوستی دشمنی مرنا جینا آنا جانا سب اللہ کی عبادت ہوگی. عبادت اطاعت کا نام ہے. تو وعدہ یہ کرتا ہے کہ اب باقی زندگی عبادت کروں گا تو اس کے بعد چھوٹ کیسے جاتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے, انسان کی عادت ہے کہ ہر گناہ کے لیے جواز تلاشتا رہتا ہے, ہر جرم کے لیے. ڈاکوؤں سے پوچھو تو ان کے پاس بھی دلائل ہیں کہ مجھے اتنا تنگ کیا گیا کہ میں ڈاکے نہ ڈالوں تو کیا کروں. اپنی ہر ایک نے دلیل وضع کر رکھی ہوتی ہے. ہر مجرم جو ہے وہ خود اس کام کو جائز سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اس بندے کو قتل نہ کرتا تو کیا کرتا, یہ میری ضرورت مجبوری تھی. تو یہ انسان کے اپنے فیصلے ہیں جو خود وہ کرتا ہے, لیکن اس کی حیثیت یہ نہیں کہ وہ فیصلے کرے. اس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ فیصلے مانے جو اللہ نے کیے ہیں, جو اللہ کا حکم ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائے. دنیا داری کے جو معاملات ہیں, اصل بات تو یہ ہے کہ مرتد کی سزا شریعت میں قتل ہے. لیکن یہ قتل کرنے کی ذمہ داری مسلم ریاست پر ہے, مسلم حکمران پر ہے. قانون کا نفاذ میں آپ یا ہر آدمی نہیں کر سکتا. قانون کا نفاذ قانون کو چلانے والے ادارے کرتے ہیں. ہر ایک آدمی نے قتل ہوتے دیکھا اور اس میں قاتل, اب قاتل کی سزا تو موت ہے, اس نے قاتل کو قتل کر دیا تو اس کی سزا تھی. لیکن یہ آدمی چونکہ مجاز نہیں تھا یہ پھر قاتل ہوگا اور اس کے خلاف مقدمہ چلے گا. لیکن اسی قاتل کو اگر عدالت سزائے موت دیتی ہے تو عدالت کو کوئی قاتل نہیں سمجھتا, وہ بندہ تو مارا جاتا ہے. تو مرتد کی سزا تو قتل ہے, لیکن اسے قتل کرنا یہ ذمہ داری حکومت کی ہے. اس کے بعد جو کفار کے ساتھ کس حد تک تعلقات رکھے جا سکتے ہیں یہ بات ساری تفاسیر میں بھی کتابوں میں بھی ملتی ہے. اور اس کا سادہ سا اصول یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کرنا یا ان کی اس دعا میں شریک ہونا یا ان کی عبادت میں شریک ہونا تو اس کا تو قطعاً کوئی جواز نہیں ہے. تعلقات کی حد بھی یہ ہے کہ جہاں دین کا نقصان نہ ہوتا ہو تو کوئی حرج نہیں, اور جہاں ایسا رشتہ رکھنا کہ جس سے دین پر حرف آئے وہ جائز نہیں. تو بحثیت انسان انسانی طور پر کوئی ملتا ہے اسے مل لینا یا کوئی ایسی بات نہیں جہاں دینی نقصان نہ ہوتا. میرے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں. میرا خیال ہے تمام ہی مذاہب کے لوگ آ جاتے ہیں, لیکن ان کے لیے وہ الگ باہر بیٹھک بنی ہوئی ہے. اس میں کوئی گناہ گار آئے, کوئی نیک آئے, کوئی کافر آئے, کوئی مسلمان. انسان تو ہیں, انسانی معاملات تو سننے بھی پڑتے ہیں, بات بھی کرنا پڑتی ہے, چونکہ انسانی حقوق تو سب کے ہیں. لیکن اب ان سب کو لے کر میں یہاں آپ کے ساتھ ہلکے ذکر میں بٹھا دوں, یہ تو ممکن نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا یا ان سب کو اندر یہاں بلا لوں تو یہ ممکن نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ رشتہ ان کے ساتھ ہے نہیں. تو غیر مسلم کے ساتھ سادہ سا اصول ہے کہ ایسا تعلق جس سے دین پہ حرف آتا وہ جائز نہیں ہے, اور جہاں دینی نقصان نہ ہوتا وہ درست ہے. السلام علیکم ایک دعا ہے جو صرف مومن کے لیے ہے, باقی سلام اگر آپ اشارے سے کرتے ہیں یا آئیے آئیے کرتے ہیں دعا اور بات ہے. یہاں میرے پاس تو بہت سے آتے ہیں وہ آتے ہی السلام علیکم کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں آئیے جی آپ آئے تشریف لائے بڑی مہربانی ہے. کیا کیا جائے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم ربنا صلِّ وسلم على صراطك المستقيم. اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خير من الأولى. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين إنك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وسلم برحمتك يا رب العالمين.